بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، سورہ عنکبوت سے آج پڑھا گیا تھا. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا ایسا ہے جیسا مکڑی کے جالے میں رہنا. اور سب کو پتا ہے کہ تمام گھروں کے اندر سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے. تو اس مثال سے اللہ پاک نے اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہونے سے منع فرمایا ہے، اس صورت میں وہ ذکر ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے ایک اصول بیان فرمایا اس کے شروع میں، وہ بہت ہی اہم ترین ہے اور سمجھنے کا ہوتا ہے تھوڑا سا. وہ یہ ہے کہ جو اپنے کو مسلمان کہے گا اس دنیا میں، اس کو اس کے مسلمان کہنے پر چھوڑ نہیں دیا جائے. اپنے کو مومن کہنا، اپنے کو مسلم کہنا اللہ کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار ہے. تو اللہ پاک یہ تعلق سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کو آزمائیں گے، یہ طے ہے. فرما کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر وہ یوں کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں ان کو. جب انہوں نے ان سے اپنا تعلق دکھایا تو وہ بھی اپنا تعلق اس بندے کے ساتھ رکھیں گے. تو جب بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تعلق رکھیں گے تو اس کو چھوڑیں گے تھوڑی، جب چھوڑیں گے نہیں تو اس کو پہلے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرنے سے پہلے جانچیں گے کہ اس کا کہنا کس حد تک صحیح ہے. اس کو فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی جتنے لوگوں نے ایمان اختیار کیا تھا سب کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اس میں جو جھوٹے ہیں جو سچے ہیں ان کو الگ کیا جاتا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خالی بول ہے یا بول کے ساتھ میں کچھ حقیقت بھی ہے، یہ دیکھا جائے گا. اس کا مطلب بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر جمنے کے لیے آدمی کو حالات آئیں گے اس کی زندگی میں. حالات اس کی صحت میں بھی آ سکتے ہیں، حالات اس کے مال میں بھی آ سکتے ہیں، حالات اس کی اولاد میں بھی آ سکتے ہیں، حالات اس کی عزت میں بھی آ سکتے ہیں، حالات دوستوں سے بھی آ سکتے ہیں، حالات دشمنوں سے بھی آ سکتے ہیں. دشمنوں میں جو مسلمان دشمن ہیں ان سے بھی آ سکتے ہیں، جو غیر مسلم دشمن ہوتے ہیں ان سے بھی آ سکتے ہیں. ہر حالت میں آدمی کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا. اسی لیے یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ خوشی اور غم، تکلیف اور راحت دونوں طرح کے حالات سے ایک ایمان والے کو گزارا جائے گا اس دنیا کے اندر. اس میں کسی کو نہیں چھوڑا جاتا ہے. کوئی نظر آ جاتا ہے، کسی کی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی دکھ کے آ جاتی ہے اور کسی کی تکلیف اور پریشانی دکھ کے نہیں آتی. اور یہ اجتماعی بھی ہوتا ہے اور انفرادی بھی ہوتا ہے. پوری کی پوری قوم، پورا کا پورا ملک، پورے کے پورے علاقے کے لوگ حالات میں ڈال دیے جاتے ہیں بعض مرتبہ. اور انفرادی طور پر بھی ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے کسی آدمی کو آپ فکر سے اور غم سے خالی نہیں دیکھیں گے. ایمان والے کے لیے یہ چیز طے ہے. البتہ غیر ایمان والوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ الگ ہے. وہ یہ کہ ان کے ساتھ ڈھیل کی پالیسی ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، کچھ ان کی عادتیں ہیں. تو اللہ کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ ایمان والے کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ بہت کم ہے اور غیر ایمان والے کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ ہے. چنانچہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ نے سچا وعدہ کیا ہو اور اس وعدے کے نتیجے کو وہ پہنچنے بھی والا ہو، وہ آدمی جس کو ہم نے دنیا میں مزے کرنے کھانے پینے کا موقع دیا ہوا ہے اور اس کو کل کے دن عذاب میں موجود کر دیا جائے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ بات بتائی کہ جس کو ہم نے ڈھیل دے دی اور سہولتیں دے دی ہیں اور ایمان تک کی اس کو فکر نہیں ہے، تو وہ کل قیامت کے دن حاضر کر دیا جائے گا اللہ کے عذاب میں. افم وعدنا وعدا حسنا فهو لاقی کمم متعناہ متاع حیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین. یہ تمہارا اندازہ غلط ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہوں گے، نہیں ہوں گے. اب جس کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے تو وعدہ جو ہوتا ہے وہ تو فیوچر کا ہی ہوا کرتا ہے. تو لہذا حال کے وقت میں آدمی کو اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. اب یہ احکام اللہ تعالیٰ کے سب سے اہم تو ایمان پر جمنے کے آتے ہیں کہ اپنے ایمان نہیں چھوڑنا اور اپنا ذہن خراب نہیں کرنا، عقیدہ خراب نہیں کرنا، اپنی توحید کو بھی ڈھیلے ہونے نہیں دینا، اور نفع و نقصان میں، عزت و ذلت میں، اور صحت و بیماری میں، موت اور حیات میں، غنا اور فقر میں، سب چیزوں میں نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا کہ یہ حالات جو بدلتے ہیں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کسی کو تندرست رکھا، کسی کی بیماری چل رہی ہے تو چل رہی ہے، صحت ملتی نہیں اس کو، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کے غریب غربت میں رکھا، افلاس جاتا ہی نہیں ہے اس کا، مختلف قسم کی تدبیروں کے باوجود اب خامخواہ آدمی اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ پر کسی نے کیا کرا دیا، کسی نے بندش کرا دی، نوالا منہ تک آتا ہے پھر اس کے بعد میں نکل جاتا ہے، تو نوالا منہ تک آ ہی نہیں رہا، اس کو دکھ رہا تھا، وہ نوالا آتا ہی نہیں منہ تک، نوالا آنے کے بعد عام طور پر جاتا نہیں پھر وہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں حالات، جو تدبیریں آدمی کو کرنی ہوتی ہیں ظاہری طور پر وہ تو کرے، لیکن یہ ہے کہ یہ فرق رہے گا، کرنا یہ پڑتا ہے کہ میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہوں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی مجھ پر ہیں ان نعمتوں کو میں یاد رکھوں، اور جن چیزوں سے میں محروم کیا گیا ہوں اس پر میری نظر نہ ہو. شکر کا جذبہ جو ہے نا وہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں نہیں دینا بندے کو طے ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں دے کے لے لینا بھی طے ہے. یہ بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا کہ بہت مرتبہ ہم نہیں دیتے بہت سی چیزیں کسی کو، اور بعض مرتبہ دینے کے بعد میں لیتے ہیں، یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے، ٹیسٹ کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو دینے کے بعد میں لے کے دیکھو کہ اس کا ذہن کیا بولتا ہے، اس کا ذہن کدھر جاتا ہے، آیا ہماری طرف ہے یا پھر وہ ادھر ادھر حالات کی طرف، ستاروں کی طرف، گردش کی طرف، لوگوں مخلوق کی طرف، کس سے جوڑتا ہے وہ ان چیزوں کو. اللہ تعالیٰ شانہ نفع میں بھی رکھتے ہیں نقصان میں بھی رکھتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، چونکہ وہ توحید کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے حالات میں یہ بات بہت ملتی ہے. ان کے بہت بڑا بزنس تھا، ان کے شپ چلتے تھے، پانی کے جہاز چلتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کو ان کے خادموں نے اطلاع دی کہ اطلاع یہ آئی ہے کہ اپنا جہاز جو ہے تجارت کے مال سے بھرا ہوا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے. تو حضرت نے تھوڑا سا توقف کیا اور اس کے بعد میں فرمایا الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد، چونکہ اس زمانے میں ایسے تو تھے نہیں کمیونیکیشن کے وسائل، مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد اطلاع ملی کہ نہیں وہ بات غلط تھی، کشتی بھنور میں تو آ گئی تھی لیکن یہ کہ اللہ نے اس کو عافیت کے ساتھ ساحل پر پہنچا دیا ہے اور وہ ڈوبا نہیں ہے بلکہ پہنچ گیا ہے. تو ایک منٹ کے تھوڑے سے چند سیکنڈوں کے توقف کے بعد حضرت نے فرمایا الحمدللہ. تو ان کے خادموں نے پوچھا کہ حضرت پہلے تو انا للہ کہنا چاہیے تھا پہلے موقع پر، دوسرے موقع پر الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، سمجھ میں آتی ہے بات، مگر جب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، ابھی بھی آپ نے الحمدللہ کہا، تو آیا اس میں کوئی خاص سبق ہے ہمارے لیے؟ فرمایا ہاں ہے. فرمایا کہ جب مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ جہاز پانی میں ڈوب گیا ہے، سامان تجارت سے بھرا ہوا پورا کا پورا، تو مجھے اس سے بحث نہیں تھی کہ سامان گیا ہے یا ہے، مجھے یہ تھا کہ میرے دل میں تغیر کتنا آیا اللہ کے فیصلے پر، کیونکہ ڈوبا ہے تو اللہ کے حکم سے ڈوبے گا، اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ڈوب سکتا. تو میں نے دیکھا کہ لینے کے بعد دے دینے کے بعد میں لے لینا یہ بھی ان کی عادت ہے، نہیں دینا یہ بھی ان کی عادت ہے، ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو دینا یہ بھی ان کی عادت ہے، دینے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے لیے لے لینا یہ بھی ان کی عادت ہے. اب انہوں نے لے لیا تو میرے دل میں تغیر کتنا آیا اس کا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی تغیر نہیں آیا، ٹھیک ہے مرضی ہے ان کی، اس پر میں نے الحمدللہ کہا. عام لوگوں کے لیے تو وہ انا للہ کا موقع ہے، لیکن میرے اپنے ایمان کی جانچ کے اعتبار سے، اللہ سے تعلق کے امتحان کے اعتبار سے میں نے دیکھا کہ میرے دل میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی صدمہ نہیں پہنچا، میں نے اس پر الحمدللہ کہا. اچھا جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہ سامان عافیت سے پہنچ گیا ہے تو پھر میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو گیا، پھر میں نے دیکھا کہ میرے ایمان میں اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. تو میں نے کہا میں نے دیکھا کہ اس میں بھی کوئی اکڑ اور کوئی بڑاپن کچھ بھی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عافیت کا معاملہ فرمایا، جو نعمت دی ہوئی تھی وہ باقی رکھی. تو اپنے دل کے تغیر نہ آنے پر میں نے دوسری مرتبہ بھی الحمدللہ کہا، تو دونوں الحمدللہ میرا اپنے ایمان کی سلامتی پر تھے، اپنے احساسات اور فیلنگ کی سلامتی پر تھے. زندگی میں بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، صدمات پہنچ جاتے ہیں، مگر جس آدمی کی نظر اللہ پر ہو تو وہ صدمے کو جھیل جاتا ہے اور اس کا مسئلہ لے کے بیٹھ نہیں جاتا. کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی آدمی نے پیسے ڈبا دیے، کوئی لے کے بھاگ گیا، اب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غم جاتا ہی نہیں، غم جاتا ہی نہیں، غم جاتا ہی نہیں. ارے بھائی جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، کوئی مصلحت ہوگی اس میں، سر پہ اگر تلوار رکھ کے وہ کہتے کہ اتنا مال دے تو تجھے چھوڑیں گے ورنہ نہیں تو چھوڑ دیتے نہیں چھوڑ دیتے کیا پتہ اللہ نے جان بچا دی ہو اس مصیبت کے ذریعے سے اور اگر جان بھی نہیں بچائی تو اصل تو ایمان کو دیکھنا ہوتا ہے تو یہ حالات ہیں ہر ایمان والے کے لیے دنیا ہر انسان کے لیے خاص طور پر ایمان والے کے لیے جو یہاں سورہ عنکبوت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کو مختلف احوال سے گزارا جائے گا صبر کے حالات سے اور شکر کے حالات سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے کو دیکھنے کے حالات سے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کے حالات کے اعتبار سے ہر بندہ اللہ کا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے پر جو تصرف کرتے ہیں وہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ان فیصلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے فیصلے پہ راضی ہے کہ نہیں. آپ نے ایک چیز خریدی, زمین کا ایک پلاٹ آپ نے خرید لیا تو آپ کا ہو گیا وہ. اب وہ زمین کے پلاٹ میں آپ جو تصرف کرتے ہیں تو زمین کیا کرتی ہے؟ اعتراض کرتی ہے کچھ کہ صاحب آپ نے یہاں پہ ٹوائلٹ کیوں بنا دیا, آپ ہمیشہ پیشاب کرتے رہیں گے یہاں پہ, اور یہاں پہ آپ نے لیونگ روم بنا دیا, یہاں پہ آپ نے ڈائننگ ہال بنا دیا, یہاں پہ آپ کھاتے رہیں گے, یہاں پہ تعارف کرتے رہیں گے, یہ کیا بات ہے آپ کی؟ تو میں اتنی گندی نظر آئی کہ آپ کو کہ یہاں آپ نے ہمیشہ کے لیے باتھ روم بنا دیا. آپ مالک ہیں اس زمین کے, آپ کو حق ہے کہ آپ جس کو چاہے دیوان خانہ بنا دیں, جس کو چاہے لیونگ روم بنا دیں, جس کو چاہے بیڈ روم بنا دیں, جس کو چاہے کچن بنا دیں. ہر آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ملکیت رکھتے ہیں, مالک ہیں وہ, لہذا ان کو تصرف کا حق ہے. وہ تصرف کرتے ہیں مختلف طریقوں کا, اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ میرے تصرف پر یہ راضی ہے کہ نہیں ہے, میرے فیصلے پر یہ راضی ہے یا اس کو اعتراض ہے میرے فیصلے پر. اور جس کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے تو اللہ کی الوہیت میں دخل دے رہا ہے. آپ یہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے, آپ کو یہ رائٹ ہے یا رائٹ نہیں ہے, سکون ہوتا بھائی بولنے والا, میں پوری مخلوق کے ساتھ جو چاہے کروں. لا یسألو عما یفعل وہم یسألون, وہ جو چاہے کرے گا اس سے نہیں پوچھا جا سکتا, جو بھی کرے گا اس کی حکمت ہوگی, اسے پوچھا نہیں جا سکتا. اور ساروں سے وہ پوچھے گا کیونکہ سارے کے سارے اس کے ہیں, تو اسی کی چیز میں تصرف کریں گے. ان کی پوری پرسنالٹی جو ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے, اور جو چیز اللہ نے بنائی ہے جو اس کے پاس پہنچی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز بنائی ہوئی ہو, کیونکہ پوری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے, آسمان اللہ کا ہے, اس کے درمیان کے سارے خزانے اللہ کے. جو چیز آدمی کے ہاتھ میں ہے وہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ پلاسٹک کی چیز ہے تو پلاسٹک کس نے بنایا, لوہے کی چیز ہے تو لوہا کس نے بنایا, کھانے پینے کی چیز ہے تو کھانا پینا کس نے بنایا, کپڑے ہیں تو کپڑے کس نے بنائے, مکان ہے تو مکان کس نے بنایا. ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ہے اور ہم بھی اللہ پاک ہیں, تو اس لیے ہم سے تو پوچھا جائے گا لیکن اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا. تو آزمائش امتحان جو ہوتا ہے وہ تسلیم کو دیکھنے کا ہوتا ہے, تسلیم معنی سپرد کر دینا اپنے آپ کو, رضا بالقضاء کو دیکھنے کا ہوتا ہے, اللہ کی تقدیر پر راضی ہے کہ نہیں ہے, یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ تقدیر پر ایمان کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ تقدیر پر راضی بھی رہنا پڑتا ہے, تقدیر کو ماننا بھی ضروری ہے اور تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہنا بھی ضروری ہے. اسی لیے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, رونا آئے تو رونا چاہیے, یہ نہیں کہ آدمی کو اگر درد ہوگا تو روئے نہیں, ٹھیک ہے روئے مگر شکایت اللہ سے نہ کرے, دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ عافیت میں مانگتا ہوں, میں کمزور ہوں, میں برداشت نہیں کر سکتا, میرے حالات صحیح فرما دیجئے. مگر عقل سے راضی رہنا, عقل سے شکایت نہیں کرنا کبھی بھی. جس نے عقل سے شکایت کی اس نے خدا کی خدائی میں اعتراض کیا, اللہ کی الوہیت میں اعتراض کیا. تو اس وجہ سے نعمتوں کے اندر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے, اور تکلیفوں کے اندر صبر کرنا ہے, اور حاجتوں میں سوال کرنا ہے, اور عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں پہ جمع رہنا ہے. تو اس کا امتحان بندوں سے ہوگا, اس کو اللہ نے فرمایا. اس لیے کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے ملنے والا ہے, تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سے وہ ملنے والا ہے. فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ, اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی جو مدت ہے اور وہ جو وقت ہے وہ ہونے ہی والا ہے. تو جس کو بتایا گیا کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی تو ہوگی, پھر یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگی شاید, یہ شاید میں نہیں رہنا ہے. اور جب ہوگی تو جس نے ایمان کا صحیح ثبوت دیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. اور اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی مجاہدہ کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, ظاہرے کے دین پر جمنے کے لیے, اللہ کے حکموں پر جمنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا, یعنی طبیعت کے خلاف پر اپنے کو جمانا پڑے گا, دوستوں کے خلاف پر اپنے کو جمانا پڑے گا, خاندان والوں کے خلاف پر اپنے کو جمانا پڑے گا, دشمنوں کے خلاف پر اپنے کو جمانا پڑے گا, یہ مجاہدہ ہے. جو مجاہدہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر اس مضمون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تمہارے اعمال کا کنیکشن جو ہے حالات کے ساتھ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے. جیسے تمہارے اعمال اجتماعی ہوتے ہوں گے زمین سے اوپر جائیں گے ویسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اوپر سے زمین پر آئیں گے. اس لیے فرمایا کہ بر و بحر میں، خشکی میں، تری میں، اور جناب والا سمندروں میں، اور ایسے بادلوں میں، سیلابوں وغیرہ کی شکل میں، زلزلوں اور طوفانوں کی شکل میں جو حالات انسانوں پر آتے ہیں یہ لوگوں کے عملوں کی وجہ سے آتے ہیں. یہ جتنا فساد ہے لوگوں کے اعمال کا ہے، یہ فرمایا گیا قرآن پاک میں صاحب. اور اس کے دو مصلحتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے عمل کا کچھ بدلہ ہم ان کو چکھا دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے عمل کا ٹیسٹ یہ ہے، رزلٹ یہ ہے، ایسا کر رہے ہو تم. پورا کا پورا وہاں دکھا دیتے تو کہتا کہ اس کے اندر اتنی بھیانک بات ہے تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، تو تھوڑا سا مزہ چکھا دینا مقصود ہے. اور دوسری غرض اور دوسرا مقصود اس میں یہ ہے کہ جب بندہ اپنے عمل کے نتیجے کو دیکھے کہ ایسا ہو رہا ہے تو فوراً وہ توبہ کرے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تھوڑے عمل کا مزہ چکھ لیں اور واپس ہو جائیں وہ اپنی حالت سے، اپنی حالت کو صحیح کر لیں. اسی لیے جب بھی کبھی پریشانیاں آئیں اپنی ذات میں یا پوری امت پر، تو اصل دیکھنے کی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کی طرف کتنے متوجہ ہیں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی سے مراد جو ہے وہ اللہ کے حکموں کی رعایت کرنا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا ہے. یہ امت نبی کے طریقے کو چھوڑے گی اور پریشان نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. چاہے پوری دنیا کی ان کو حکومت مل جائے، چاہے ان کو کوئی پریشانی دنیاوی اعتبار سے بظاہر نہ رہے، لیکن یہ امت سکون میں نہیں رہ سکتی ہے اگر نبی کے طریقے کو یہ چھوڑے گی. دشمن نبی کے طریقے کو چھوڑے گا اس کو ڈھیل دی جائے گی. یہ نبی کو ماننے والا ہے پھر نبی کی مخالفت کرے گا، اس کو نہیں بخشا جائے گا. بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو بہت جوش آتا ہے اور غصہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ پہچاننے کے بعد، کیونکہ جب تک نبی کو نہیں پہچانا گیا تھا نا تو ان کے ساتھ میں ہر قسم کی بدتمیزی کو بھی گوارا کر لیا گیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی، نبی کا مقام لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے یہاں ان کی کیا پوزیشن اور کیا حیثیت ہے، تو لوگ مارتے بھی تھے، پتھر بھی مارتے تھے، تھوک بھی دیتے تھے، ساحر اور جادوگر بھی کہتے تھے، اوجڑی پیٹ پہ ڈال دیتے، گلے کے اندر پھندا ڈال کے کھینچ دیتے تھے، راستے میں کانٹے ڈال دیتے تھے، غلاظت راستے میں ڈال دیتے تھے، بائیکاٹ کر دیتے تھے، ہر قسم کی تکلیف پہنچائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب ایمان والے تیار ہو گئے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے وہ بتایا گیا کہ تم ان کو نام کے ساتھ نہیں پکار سکتے، تم ان کو دور سے آواز دے کے نہیں پکار سکتے. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کے بلا لیتے ہو، ہمارے نبی کو تم نہیں بلا سکتے، یہ بدتمیزی ہے میرے نبی کے ساتھ، اور نبی کے ساتھ نام نہیں لینا ہمارے نبی کا. اور اگر کمرے پہ جا کے ان سے ملاقات کرنا ہے، ان کے مکان پہ جا کے، تو خود جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے آپ. یہ سب قرآن پاک میں ہے نا، بلکہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا خود سے ان کے آنے کا. خود سے وہ آئیں گے تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں، آپ جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے کہ مجھے بات کرنا ہے، دروازہ کھولیے یا باہر تشریف لائیے. ان الذین ینادون کم وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو کمرے کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں وہ بے عقل ہیں. فرمایا ان کے سامنے زور سے بات نہیں کرنا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ان سے ملاقات کے واسطے فیس ادا کرنا، صدقہ دینا ضروری تھا. ابتدا میں یہ حکم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو ملاقات کرنا ہے تو صدقہ دو. تو یہ سب کیسا تھا؟ مرتبہ سامنے آ جانے کے بعد تھا، مان لینے کے بعد میں تھا کہ ہمارے نبی کی تو یہ شان ہے. اب ایمان والا مان لیا، سمجھ گیا کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول بنایا، آخری رسول بنایا، سب سے بڑے مرتبے والا ہے، مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سارے مخلوق کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، اولین اور آخرین کے سردار ہیں، پھر یہ امت مخالفت بھی کرے ان کی، چھوڑ دیا جائے گا اس کو؟ بالکل نہیں چھوڑا جائے گا. کچھ بھی کر لے یہ امت، اس کو نبی کی وفاداری میں، نبی کی غلامی میں آنا پڑے گا. ہر ہر چیز میں دشمنوں کے طریقے کو چھوڑ کر نبی کے طریقے پر آنا. اللہ کے دشمن کے طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے کہ تم ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کی غلامی کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بے غیرتی کتنی ہے تمہارے اندر، یہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے امت کو جس بات کی طرف لانا ہوتا ہے، ایک عبادت کی طرف لانا ہوتا ہے، دوسرے اتباع سنت کی طرف لانا ہوتا ہے کہ سنت والے رخ میں آ جائے، اپنے کلچر میں، اپنے تہذیب میں، اپنے ثقافت میں، اپنے کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، معاشرت میں، شادیوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، اور اپنے پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں، وضاقتہ میں، شکل صورت میں، سب میں ہمارے پیغمبر کے طریقے پر ہونا. یہ کلچر ہے اسلام کا، اسلامی کلچر پر ہونا. اور دوسری بات کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونا، بندگی ہونا، کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کی فرما برداری کی جائے. اب تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها واتمها علينا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ قرآن پاک، اے اللہ قرآن پاک کے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک کے مضامین کے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے روزوں کو آسان فرمائیے، ہماری تراویح کو آسان فرمائیے، رمضان کی برکات سے پوری طرح ہمیں مستفید فرمائیے، پورا پورا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کو معاف فرما دیجئے، آپ کی سنتوں سے دور ہونے کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی میں داخل فرما دیجئے، سچی اتباع ان کی نصیب فرما دیجئے، آپ کے نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے. اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواستیں بھیجی ہیں اپنے کرم سے ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اور جن کے عزیزوں میں مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ.